الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی رسول نبی یا دیگر القاب کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیا ہے سوائے چند ایک جگہوں کے وہاں مصلحتاً آپ کا نام لیا گیا یہاں پر بھی جو نام لیا گیا صراحتاً وہ اس وجہ سے کہ یہ اس کا پس منظر صلح حدیبیہ کا ہے صلح حدیبیہ میں جب وہ صلح لکھی جا رہی تھی اس کی دستاویز تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ لکھا گیا تھا اس پر کفار کے نمائندے نے یہ کہا تھا کہ نہیں یہ سارا مسئلہ تو اسی کا ہے اگر ہم ان کو رسول اللہ مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی کیا رہا لہذا محمد رسول اللہ نہ لکھو محمد ابن عبداللہ لکھو تو وہ لکھا گیا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اب آپ کا نام اونچا کرنا تھا اس لیے یہاں پر ذکر فرمایا گیا خاص طور پہ محمد رسول اللہ جس کے لکھنے سے منع کیا گیا اور مٹایا گیا لکھا جا چکا تھا اس کو پھر مٹایا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو محبت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا اظہار فرمایا تو یہاں پر صراحتاً نام ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار جو لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ وہ کفار پر سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں. آپس میں ایک دوسرے سے ان کے معاملات ان کا برتاؤ وہ رحم دلی پر مبنی ہے. اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں ہمیشہ کفار پر سخت نہیں، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سخت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کفار پر بھی نرمی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں نرم ہو جاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سخت، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرم. رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی. جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ. بس یہ ہے، جہاں ان سے یہ کہا گیا کہ سختی کرو وہاں سختی، جہاں ان سے کہا جاتا تھا اب نرمی برتنی ہے وہاں نرمی کرتے تھے. ان کی اپنی مرضی کچھ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی میں فنا کر رکھا تھا. رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی بھاگ دوڑ یہی تھی بس. فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، کسی سے لڑائی ہوئی تو وہ ساری حق پر ہی تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی. جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ. بس یہی ہے مفہوم اس آیت کا. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور ایسا کس وجہ سے تھا؟ یہ والذین معه کا اثر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کے ساتھ رہنے کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی. معلوم ہوا ساتھ رہنے کی وجہ سے ہی اثرات، جیسا ساتھ ہو ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جس طرح کا آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے، جیسی آپ نے صحبت اختیار کر رکھی ہے ویسے اثرات مرتب ہوں گے. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت صحبت کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے قلوب کا تزکیہ ہو چکا تھا، لہذا ان کے دل انتہائی صاف تھے. قرآن کریم میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. کہ وہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور کھانا کھلاتے وقت یا تو زبان سے یا دل سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا زبان سے کہہ دیتے ہیں یا دل میں ان کے یہ جذبہ ہوتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم اس کھانے کے بدلے میں ہم اپنا بدلہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بدلہ دو، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری کے طالب ہیں. معلوم ہوا مخلوق کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی جائے اور یہ دو جذبے اس میں نہ ہوں اس بھلائی میں، تو وہ بھلائی اخلاص پر مبنی ہوتی ہے. یہ دو جذبے اگر نہ ہوں، نمبر ایک آپ بدلہ نہ چاہیں اسے، مخلوق کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی ہو آپ نے اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ یہ اخلاص ہے یا نہیں ہے تو یہ دو جذبے اگر ہیں تو اخلاص نہیں ہے. کہ آپ بھلائی کر رہے ہیں مخلوق کے ساتھ اور دل میں یہ ہے کہ یہ ہمیں بدلہ بھی دے بعد میں, ہم اس سے بھی اسی طرح کے سلوک کے طالب ہوں کہ جیسے ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اس کو بھی چاہیے ہمارے ساتھ اچھا کرے, بدلے کا طالب ہونا. اور نمبر دو شکریہ کا طالب ہونا کہ ہمارا شکر گزار ہو, یہ خوب ہماری لوگوں میں جا کے تعریفیں کرے کہ بھائی فلاں بڑا اچھا آدمی ہے اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا. یہ دو جذبے اگر ہیں تو اخلاص نہیں ہے, اور اگر یہ دو جذبے نہیں ہیں تو اخلاص ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں معاملہ چل رہا ہے, وہ ایک دوسرے سے بدلے کے طالب نہیں ہوتے تھے, ایک دوسرے سے شکریہ کے بھی طالب نہیں ہوتے تھے. البتہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ تم پر جو احسان کرے اس کو بدلہ دو. بلکہ یوں فرمایا گیا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کی جائے اور وہ یوں کہہ دے جزاک اللہ خیرا, اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے, فقط ابلغ فی الثناء, اس نے خوب اچھی طرح ثنا کی, خوب اچھی طرح تعریف کر لی اور خوب اچھی طرح اس کا شکریہ ادا کر دیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس, جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا ان کی کسی بھلائی کرنے پر اور کسی احسان پر, اس نے گویا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو اس طرف تو جس کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے اس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم شکریہ ادا کرو, لیکن جو بھلائی کر رہا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شکریہ کے طالب مت بنو. تو ہمارا دین اتنا مکمل ہے, اتنا کامل دین ہے, معاشرے کو جوڑنے والا, ایک دوسرے کو سے اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے والا دین. اگر یہ اصول ہم اپنا لیں تو معاشرہ ہمارا جنت بن جائے. آج ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ یوں کیا, اس نے تو جیسا بھی کیا مگر آپ نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ برباد کر دیا. یہ جملہ کہہ کر کہ ہم نے تو فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا, بھئی یہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ نے یہ کیا تھا, یہ احسان کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کے طالب ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرے ہو, اور جب اس نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو شکایت پیدا ہوئی. یہی جذبہ غلط ہے. یہ یوں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ فلاں بھلائی کی مگر اس نے تو ہمارا شکریہ تک ادا نہیں کیا. بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ دو جذبے, مخلوق کے ساتھ آپ کوئی بھی بھلائی کریں, نیکی کریں, احسان کا معاملہ کریں, اچھائی کا معاملہ کریں, اور یہ دو جذبے اگر نہیں ہیں تو اخلاص ہے, اگر یہ دو جذبے ہیں تو وہ مخلص نہیں ہے ایسا کرنے والا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دل تھے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے, اس کی برکت سے پاک صاف تھے, تزکیہ یافتہ مزکا تھے. اور اگر ہمارے دل ایسے نہیں ہیں تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنا عرصہ اللہ والوں یا ان کے غلاموں کے پاس جاتے رہے پھر بھی ہمیں یہ ہمارا یہ حال ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگانے والے منافقین تھے, اصل تو منافقین تھے, ان منافقین کے جال میں بعض صحابہ, سادہ طبیعت کے صحابہ, اپنی سادگی کی وجہ سے اس جال میں وہ بھی آ گئے تھے اور انہوں نے بھی تہمت میں شمولیت اختیار کر لی تھی. ان میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو شعراء اسلام میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. تو یہ اور ان کے لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک تخت سا بنوایا تھا جس کے اوپر بٹھا کر ان سے اشعار سنوائے جاتے تھے تاکہ یہ سب صحابہ کو نظر آئیں. اور جو مشرکین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہتے تھے ان کا یہ اشعار میں جواب دیتے تھے. معلوم ہوا مسجد میں اشعار سنانا کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اشعار کا سننا یا سنانا سنت ہے. اور جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا ان کو برا لگتا ہے وہ ان کا مزاج خشک ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی, ملا خشک کو ناہموار نہ باشی. دیکھو خشک ملا اور ناہموار ملا مت بننا. نہ حلوا بن کے چٹ کر جائیں بھوکے, نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے. نہ حلوا بن کے چٹ کر جائیں بھوکے, نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے. بہن بہن رہو, اعتدال سے رہو. بہرحال حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جو اپنی سادگی کی وجہ سے جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی, ان منافقین کے ساتھ, منافقین کے جال کی وجہ سے, ان کا جو ان کے جو الزامات کی بوچھاڑ اور جو کچھ انہوں نے جال بنا تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ بعض سادہ طبیعت کے صحابہ بھی اس کی گرفت میں آ گئے تھے. لیکن بہرحال بعد میں تنبہ ہوا اور بعد میں رجوع کیا سب نے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے یوں کہہ دیا کہ حسان نے تو آپ کے بارے میں یوں کہا ہے, وہ تو آپ پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو حسان کے بارے میں یہ نہ کہو, حسان کے بارے میں ایسا نہ کہو. آپ بتائیے اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی ہو اور ہمارے ساتھ کوئی کچھ ستایا ہو کچھ کیا ہو اور اس کی برائی کوئی ہمارے سامنے کرے ہمیں مزہ آتا ہے سننے میں, ہاں بہت غلط آدمی ہے اس نے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں حسان کو ایسا نہ کہو کیونکہ انہوں نے یوں ایک ان کا ایک شعر یوں بھی ہے, فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنكُمْ وِقَاءُ. کہ اے کفار اے مشرکین میرے باپ یعنی میرے والد اور میرے دادا اور میری عزت سب کچھ یہ تینوں ہم یعنی میں اور میری عزت اور میرے والد اور میرے دادا کی عزت ہم سب مل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کو تم لوگوں سے بچانے کے لیے ڈھال بن جائیں گے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنكُمْ وِقَاءُ. دیکھیے یہ قلوب کا تزکیہ تھا, یہ قلوب کی صفائی تھی کہ دل میں کوئی بات رکھی ہی نہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یوں کیا تھا, میرے ساتھ الزام میرے اوپر الزام لگانے والوں میں سے تھے, وہ بات رکھی ہی نہیں, بلکہ جو برائی کر رہا تھا اس کو روک دیا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح روک دیا کرتے تھے. ایک دفعہ کسی نے حاجی صاحب سے عرض کیا آگے کہ حضرت فلاں شخص آپ کو یوں کہہ رہا تھا, وہ حاجی صاحب نے فرمایا بھائی فلاں نے تو اس نے تو سوئی پھینکی تھی اور تم نے اٹھا کر مجھے چبو دیا اس کو. حضرت نے فرمایا اس نے تو سوئی پھینکی تھی اور تم نے اس سوئی کو اٹھا کر مجھے چبو دیا, کیا ضرورت مجھ سے کہنے کی. مطلب یہ تھا مجھ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی. اور ایک دفعہ اسی طرح کسی نے آ کر کہا کہ فلاں شاہ صاحب کو یوں یوں کہہ رہا تھا, فرمایا بھائی اس نے تو میرے پیٹ پیچھے کہا تم تو مجھے منہ پر کہہ رہے ہو. تو یہ صحابہ کا حال تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چپ کرا دیا، فرمایا حسان کو برا نہ کہو. ان کا تو یہ شعر ہے، انہوں نے تو یوں کہا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ برے نہیں ہو سکتے. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ بڑے سخت ایام تھے حضرت عائشہ پر، ان کو ان کے والدین کے گھر بھیج دیا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا جاؤ تم اپنے والدین کے ہاں رہو. اب بتائیے کتنا سخت معاملہ تھا. اسی زمانے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اپنی بیویوں سے، امہات المومنین سے دریافت فرمایا، بتاؤ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، بتاؤ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. اب اگر ان بیویوں میں آپس میں جیسے سوکنوں میں ہو ہی جاتا ہے، اگر ان میں آپس میں کچھ بغض ہوتا تو یہ وقت تھا اپنے بغض کو نکالنے کا کہ ہاں بہت غلط عورت ہے، اور یہ جو الزام لگایا گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج نے، ہماری ماؤں نے، امہات المومنین نے یہ فرمایا کہ ہم عائشہ میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں پاتے. یہ ان کے قلوب مزکہ ہو چکے تھے حضور کی صحبت سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پاک صاف بالکل. سوکنوں کے اندر جو رنجش ہوتی ہے، جو آپس میں بات رکھتی ہیں دل میں، وہ بھی نہیں تھی. یہ قلوب کا تزکیہ تھا. اور جو کچھ شکر رنجی ہو جاتی تھی اس کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے صحابہ اکرام حل فرما لیتے تھے. یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، بدری صحابی بھی ہیں. یہ بھی اپنی سادگی کی وجہ سے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھے، اور یہ انتہائی نادار اور غریب تھے، مسکین تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے تاکہ ان کا گھر کا خرچ چلتا رہے، پیسے دیتے تھے، معاونت فرماتے تھے. تو جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہے، مستہ جو میرا خالہ زاد بھائی بھی ہے اور جس کی میں معاونت بھی کرتا ہوں، بہت غصہ آیا. لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، آپ کی بے گناہی میں آیات نازل ہوئی، سورہ نور کی کئی آیات ہیں جو نازل ہوئی، جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف طور پہ اعلان فرمایا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان ہے، سب جھوٹ ہے، تو اس وقت یہ آیات بھی نازل ہوئیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں اب مستہ کی، خدا کی قسم، میں مستہ کی اعانت نہیں کروں گا. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی، بے گناہی نازل ہوئی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خطاب کیا گیا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، کہ اے ابو بکر تم معاف کر دو، کیا تم اس بات کو پسند، مستہ کو معاف کر دو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس معاف کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں. تو جب یہ الفاظ، یہ آیات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، انہوں نے فوراً اپنی قسم توڑی، فرمایا بلا احب ان یغفر اللہ لی، بے شک میں پسند کرتا ہوں اس بات کو، مستہ کو معاف کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. تو ان کو معاف بھی کر دیا اور پہلے سے زیادہ ماہانہ جاری کر دیا، پہلے جتنا دیتے تھے اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا. یہ ان کے قلوب تھے، مصفا مزکا. اور جس سے بغض تھا اللہ کے لیے تھا، جس سے دشمنی تھی اللہ کے لیے تھی، محبت تھی تو اللہ کے لیے تھی، جس کو حدیث میں فرمایا گیا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، جس نے محبت بھی اللہ کے لیے کی اور بغض بھی اللہ کے لیے کیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. آپس میں ان کے دل ایسے جڑے ہوئے تھے, ایسے پاکیزہ دل تھے کہ اول تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہی نہیں تھی اور جو ہوتی تھی ان کو خوش اسلوبی سے حل فرما لیتے تھے اور پہلے سے زیادہ محبت ہو جاتی تھی. یہ پہلے سے زیادہ جو ماہانہ جاری فرمایا حضرت ابوبکر نے حضرت مستار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ کیا علامت ہے کہ اب پہلے سے زیادہ محبت ہے, جتنی پہلے محبت تھی اب اس سے زیادہ محبت ہو گئی, یہ علامت ہے اس بات کی. تو یہ ان لوگوں کے حال, یہ ان لوگوں کے قلوب تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. والذین معہ, جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ ساتھ رہنے سے یہ اثرات مرتب ہوئے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے قلوب کا اس طرح تزکیہ نہیں ہے اور رنجشیں آپس میں ہیں تو ہم ذرا اندازہ کریں ہماری اپنی کیا حالت ہے. اس کا مطلب ہے اہل اللہ کی صحبت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اگر یہ ہماری حالت ایسی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں. صحبت سے تو دلوں کا تزکیہ ہونا چاہیے, دل پاک صاف ہونے چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی, فلاں بنو لیث ایک قبیلہ تھا, وہاں پر چلے جاؤ, ان وہاں ایک لڑکی ہے, اس سے میری شادی کروا دو. وہ چلے گئے بات کرنے کے لیے. اندر جا کر انہوں نے گھر میں جا کر, یہ باہر منتظر ہیں, انہوں نے گھر میں جا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے شروع کیے. اسلام اس طرح لائے, پہلے کہاں فارس کے رہنے والے تھے وہاں سے چلے اور اس طرح قربانیاں دیں, سارے فضائل بیان کیے, یہ اتنے عظیم آدمی ہیں. بیان کر کے یہ کہا کہ آپ کے یہاں جو لڑکی ہے ان سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم ان سے تو شادی نہیں کر سکتے, ہم تم سے کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا لائیے مجھ سے کر دیجیے. وہیں اندر ہی اندر نکاح بھی ہو گیا اور وہ باہر تشریف لائے, حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا, حضرت سلمان فارسی منتظر تھے, فرمایا کہ اندر جو بات ہوئی ہے وہ بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے. خیر پھر وہ بات بتائی کہ ایسا ایسا ہوا اور انہوں نے اپنی وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی شادی نہیں کرنا چاہتے, اپنی بچی کی ہم تم سے کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے میں نے شادی کر لی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں شرم آنے کی کیا بات ہے, اس میں شرم آنے کی کیا بات ہے, شرم تو مجھے آنی چاہیے آپ سے. اب بتائیے, شرم تو مجھے آنی چاہیے آپ سے, اس لیے کہ میں ایک ایسی لڑکی کے رشتے کے لیے کوشش کر رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جس کو لکھا ہوا تھا. تو شرم تو مجھے آنی چاہیے کہ جس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا اور اس سے میں رشتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو مجھے شرم آنی چاہیے آپ سے یا آپ کو مجھ سے شرم آنی چاہیے, اور اس کا رشتہ لینے کے لیے بھی میں نے آپ کو ہی بھیجا بھی میں نے آپ کو ہی. اب آپ بتائیے کس قدر تزکیے کی علامت ہے. اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا وہ کہتا ظالم تو نے تو یعنی میرے ہی پیٹ میں خنجر گھونپ دیا, تجھے میں نے بھیجا تھا کہ میرے رشتے کی بات کر لے تو نے میرے ہی پیٹ میں خنجر گھونپ دیا, کیا خیال ہے آپ کا؟ یہی کہا جاتا ہے نا آج کل کا اگر معاشرہ ہوتا تو یہی کہا جاتا، یہی الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ تزکیہ ہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. یا جو صحابہ کا حال تھا اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. اس لیے موازنہ کرنا چاہیے، ہمارا کیا حال تھا، صحابہ کا کیا حال تھا. ہم اگر تزکیہ کرا رہے ہیں تو ہمارا دل ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کچھ اس کی جھلک تو آنی چاہیے. جیسا صحابہ کا تھا ویسا نہیں، لیکن کچھ جھلک تو آئے اس کی. اب بتائیے کتنا آپس میں میل جول، اتفاق، اتحاد. دوسرے لفظوں میں یہ بتانا کہ بھائی اللہ کی مرضی، اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، تمہیں مبارک ہو. اور فرمایا مجھے شرمانا چاہیے تم سے، تو مجھے شرم آنی چاہیے کہ جو لڑکی تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھی ہوئی تھی میں اس سے کوشش کر رہا ہوں شادی کی. کس کو تزکیہ کہتے ہیں؟ دل کا صاف ہونا اس کو کہا جاتا ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ بھائی میرے لیے کوئی گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ غلام گیا، گھوڑا اس نے خرید لیا، 300 درہم میں گھوڑا خریدا، گھوڑے کے مالک کو بھی قیمت دلوانے کے لیے ساتھ ہی لے آیا. گھوڑا دیکھ کر حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان تھی، گھوڑوں کی نسلوں کی پہچان تھی. وہ سمجھ گئے یہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے، بہت مہنگا گھوڑا ہے، اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے. غلام نے آ کر بتایا حضرت میں نے یہ گھوڑا خرید لیا، یہ اس کا مالک ہے، اس کو آپ پیسے دے دیجئے، 300 درہم میں سودا طے ہوا ہے. فوراً اس کے سامنے ہی بات فرمائی کہ بھائی آپ کا گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ کا ہے، لہذا کیا آپ اس کو 400 درہم میں فروخت کریں گے؟ اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی. جب اس نے یہ کہا جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ پسند فرمائے، تو فرمایا کیا آپ 500 میں پسند کریں گے اس کو دینا؟ اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی. پھر فرمایا 600 میں. بالآخر 100 درہم بڑھاتے رہے اور 800 درہم پر جا کر رکے، اور 800 درہم جتنی اس کی قیمت بنتی تھی وہ ادا کی اور پھر اس کو رخصت کیا. اس کو کہتے ہیں دل کا تزکیہ. اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا ہوتا کہ 800 درہم کی چیز ہو اور کوئی 800 روپے کی چیز کوئی دھوکے سے 300 روپے میں خرید کے لے آیا، اس کو کمال سمجھا جاتا، واہ بھائی تو نے بڑا زبردست کام کیا، جس کی چیز تھی اسی کو نقصان سے دو چار کر کے تو نے ہمیں تو سستی چیز دلوا دی. اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. سامان تو میرا وہ تھا، ایئرپورٹ پہ سامان اوور ویٹ ہو گیا تھا، زیادہ بڑھ گیا تھا، مگر وہ میرا ایک جاننے والا مل گیا، اس نے کہا بھائی سب لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. اس کو کمال کے طور پہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے کمال کیا. یہ کمال تھوڑی ہے، آپ وہ ایئر لائن کا جو ملازم ہے اس کو تھوڑی اختیار ہے اس بات کا، پیسے جمع کرانے پڑیں گے آپ کو. یہ تو دل کے تزکیے کے نہ ہونے کی علامت ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سہارنپور سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے تھانہ بھون کی طرف، تو وہ جو ریلوے کا جو مقررہ وزن کی جو مقدار تھی اس سے زیادہ آپ کے پاس سامان تھا، تو جب تلوایا گیا تو زیادہ نکلا، تو حضرت نے فرمایا بھائی پیسے لو اس کے، یہ جتنا زیادہ ہے اس کے پیسے لے لو. اس نے کہا نہیں حضرت کوئی مسئلہ نہیں، یہ گارڈ جو ہے میرا جاننے والا ہے، جس ٹرین میں آپ جا رہے ہیں میں اس سے کہہ دیتا ہوں، اور یہ اگلی فلاں اسٹیشن پہ اس کی ڈیوٹی تبدیل ہوگی، یہ اس گارڈ سے کہہ دے گا. تو حضرت نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا حضرت؟ پھر وہ گارڈ اگلے گارڈ سے کہہ دے گا. حضرت نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس سے آگے آپ کا اسٹیشن آ جائے گا. فرمایا نہیں، اس سے آگے بھی ایک اسٹیشن ہے اور وہ ہے آخرت کا اسٹیشن، میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ اور جہاں تک یہ اس کا تعلق ہے گارڈ سے کہنے کا, اور یہ تمہیں اس کا اختیار نہیں, تم ریلوے کے ملازم ہو, تم ریلوے کے مالک نہیں ہو, لہذا تم کو شرعاً اس کا اختیار نہیں ہے. جو میرا قیمت زیادہ بنتی ہے, جو وزن بنتا ہے, وہ پیسے لو. یہ ہے جی قلوب کا تزکیہ, اس کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. تو یہ 800 درہم کا گھوڑا وہ 300 درہم میں خرید کے لے آیا ان کا غلام, لیکن جو قیمت بنتی تھی وہ واپس کی, اتنی قیمت میں خریدا جتنی قیمت اس کی بنتی تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دل بنا ہوا. اچھا, کسی نے پوچھا کہ وہ تو 300 درہم میں دینے کو راضی تھا, آپ نے اس کو 800 درہم دیے. فرمایا, بھائی بات یہ ہے کہ اس کا گھوڑا 300 درہم کا تھا ہی نہیں, یہ تو زیادہ قیمت کا تھا. جو قیمت بنتی تھی وہ میں نے دی ہے, اور ایسا میں نے اس لیے کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کو مقدم رکھنا, خیر خواہی کرنا لوگوں کے ساتھ. لہذا اس عہد کے خلاف تھا جو میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا, یہ اس عہد کے خلاف ہوتا اگر میں 300 درہم میں خرید لیتا, کیونکہ اس کی خیر خواہی یہ تھی کہ اس کو 800 درہم دیے جائیں, اس جو قیمت بنتی ہے وہ دی جائے. اور یہ تو ہمارے ہاں فن سمجھا جاتا ہے کہ کچھ بات چیت میں اس کو کر کے, اور الو بنا کر, گویا جس کو کہتے ہیں محاورے میں الو بنانا, الو بنا کر اس سے کم قیمت کروا کے اور وہ لے لی جائے, اس کو بیوقوف بنا لیا جائے, اور جو اصل قیمت ہے اس سے کم کروا کے اور اس سے خرید لیا جائے, دھوکہ دیا جائے اس کو. یا اور اس کا الٹ لے لیجئے کہ جتنی قیمت کی کوئی چیز بنتی ہے اس سے کہیں زیادہ قیمت لے لی, جو اس کی بازار میں وہ قیمت نہیں ہے. یہ بھی مناسب نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, اچھی بات تو نہیں ہے. یا جھوٹ بول کر اصلی وہ چیز اصلی نہیں تھی, نقلی تھی, اس کو اصلی کے داموں میں بیچ دیا, جو اس کے اوریجنل وہ اصلی کے جو دام بنتے ہیں اس میں بیچا, حالانکہ وہ چیز 2 نمبر تھی. چائنا کی, آج کل ہمارے معاشرے میں چائنا کی بنی ہوئی چیز کو جاپانی کہہ کے بیچ دیا اور زیادہ قیمت وصول کر لی, اور اس کو کمال سمجھا کہ یہ ہمارا کم, دیکھو میں نے اتنی میں بیچ دیا اس. تو اس کو تزکیہ نہیں کہتے, یہ تزکیہ نہیں کہلایا جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے دور خلافت میں کچھ احکام جاری کر دیے, کچھ حکم جاری کر دیا. لوگوں نے حضرت ابو بکر سے آ کر یہ عرض کیا کہ امیر المومنین آپ ہیں یا یہ ہیں؟ فرمایا, انہوں نے بھی جو کیا وہ بھی ٹھیک کیا, وہ بھی صحیح ہے. لوگ آ کر اس طرح بھی باتیں کرتے ہیں, یہ فتنہ کھڑا کرنے کی جو کوشش تھی اس کو بھی دبا دیتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع. ان کے دل آپس میں اتنے صاف تھے کہ کیا عرض کیا جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت ابو بکر نے رشتہ بھیجا, حضور نے معذرت کر لی. حضرت عمر نے رشتہ بھیجا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معذرت کر لی. تو ان حضرات نے مشورہ کیا باقاعدہ کہ بھائی معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی حضرت علی کی طرف ہے, ان کو چاہیے کہ وہ پہل کریں اور رشتہ بھیجیں, لہذا یہ حضرت علی کے پاس گئے, ان سے بات کی کہ بھائی دیکھو ہم نے رشتہ بھیجا تھا فاطمہ کے لیے مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معذرت کر لی ہے, اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے طے فرما رکھا ہے, جس کے لیے ہوگا جہاں حکم ہوگا وہاں میں اس کا رشتہ کر دوں گا, تمہارے بارے میں ابھی حکم نہیں ہے. ان حضرات کو اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیونکہ یہ حضرات تھے عمر میں بڑے, اور حضرت فاطمہ کے جوڑ کے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اندازہ یہ لگا لیا کہ اگر حضرت علی سے کا رشتہ جائے تو حضور منع نہیں فرمائیں گے, کیونکہ وہ جوڑ کے بھی ہیں, جوان ہیں, اور فاطمہ بھی جوان ہے, لہذا یہ حضرات گئے حضرت علی کے پاس, ان کو تیار کیا. کہیں ایسا ہوتا ہے بتائیے, وہ کوئی رشتہ کرنا چاہے وہاں نہ ہو تو جل بھن کے کباب ہو جاتا ہے آدمی. اب یہ حضرات تو جا رہے ہیں اتنی خیر خواہی, اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں وہاں سے, یہ حضرات کو, ان حضرات کو آ کر بتایا تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میرا رشتہ منظور ہو گیا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا. اس کو تزکیہ کہتے ہیں, یہ ہے تزکیہ. حضرت حسن رضی اللہ حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے, باپ شریک بھائی حضرت علی کی دوسری بیوی سے تھے. تو محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ, صحابی نہیں تھے تابعی تھے, تو حضرت محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ ان کی جو انہوں نے ان کی لڑائی ہو گئی حضرت حسین سے. ایک دفعہ باتیں باتیں ہو رہی تھیں, کسی بات پہ لڑائی ہو گئی, دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو کے چل دیے. تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے اپنے گھر جانے کے, رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کو خط لکھا, اور خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط ہے محمد ابن حنفیہ محمد ابن علی کی طرف سے حسین ابن علی کی طرف, اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام جتنا بڑا ہے میری وہاں تک رسائی نہیں, میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا آپ کے مقام تک. میری والدہ کے جیسی والداؤں سے اگر ایسی عورتوں سے پوری زمین بھی بھر جائے تو آپ کی والدہ کے برابر نہیں پہنچ سکتی. آپ کی والدہ تو خاتون جنت ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, لہذا اس خط کو پڑھنے کے بعد فوراً مجھے راضی کرنے کے لیے تشریف لے آئیے, کہیں ایسا نہ ہو جو مقام آپ کا آپ کو ملنا چاہیے میں اس مقام کو آپ سے پہلے حاصل نہ کر لوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا, اور پڑھتے ہی اپنے گھر سے روانہ ہوئے, اور محمد ابن حنفیہ اپنے سوتےلے بھائی کو گلے لگایا, راضی ہو گئے, سلو صفائی ہو گئی, خود ہی کسی کے ذریعے نہیں, خود ہی چلے گئے, جو بات شکر رنجی ہوئی تھی سلو صفائی کر لی. تو یہ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ایک دوسرے پر رحم دل ہیں, جہاں ان کو کہا جاتا ہے سختی کا وہاں سخت ہیں, جہاں نرمی کا حکم ہے وہاں نرم ہے, اور یہی ایمان والوں کی علامت ہے. ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ برائی اور اچھائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے, لہذا برائی کو دفع کرو, دور کرو اچھائی کے ذریعے سے. برائی کو دور کرو اچھائی کے ذریعے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کے علاوہ آپ سلطان وقت بھی تھے, بادشاہ وقت بھی ہو چکے تھے جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی. یہ اس اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد کا واقعہ جو اب میں عرض کر رہا ہوں, کہ ایک عربی آیا اور اس نے مسجد نبی میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا, صحابہ کو غصہ ہوا اور ناراض ہوئے اور دوڑنے لگے اس کو روکیں, فرمایا نہیں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, اس کو پیشاب کرنے دو. اس کو پورا پیشاب اس نے کر لیا, اچھی طرح فارغ ہو گیا. پھر آپ نے اس کو بلا کر اطمینان سے پیار سے محبت سے سمجھایا کہ بھائی یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے, یہاں نماز نہیں, یہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے, یہاں پیشاب نہیں کیا کرتے. بڑی نرمی کے ساتھ اس کو سمجھا دیا, اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کو ہدایت ہوئی. بادشاہ وقت ہونے کے باوجود آپ اگر چاہتے نہیں انل مرکر بھی کر سکتے تھے, سزا دلوا سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا. برائی کو اچھائی کے ذریعے سے صاف کیا. اور ایک انگریز مورخ نے لکھا یہ واقعے کے بعد اس کے بعد کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ حضور کا بہت بڑا اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک ہے, اگر حضور اس کو منع فرماتے اور صحابہ دوڑتے تو وہ ان سے بچنے کے لیے مسجد میں دوڑتا, ساری مسجد میں پیشاب پیشاب ہو جاتا, کیونکہ ان سے بچنے کے لیے دوڑتا ادھر ادھر, اتنے پیشاب بھی نکلتا رہتا اس کا اور ساری مسجد گندی ہوتی. اب تو ایک حصہ گندا ہوا اس کو صاف کر لیا جائے گا. یہ حکمت تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خالی یہ تھوڑی جوش جوش, جوش کے ساتھ ہوش, دھن کے ساتھ دھیان. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, جوش کے ساتھ ہوش, دھن کے ساتھ دھیان. خالی جوش جوش اور خالی دھن ہی دھن, یہ سب نقصان کی چیزیں. تو برائی برائی کو اچھائی سے دھونا چاہیے. ایسی ایک صحابی نے آ کر بدکاری کی اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں بدکاری کروں, تو صحابہ ناراض ہوئے. آپ نے حکمت کے ساتھ سمجھایا کہ بھائی دیکھو, تمہاری بہن, تمہاری ماں, تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو تمہیں برا لگے گا. اس سے پوچھا, بلکہ انہوں نے کہا ہاں مجھے برا لگے گا. اس حکمت سے سمجھایا اور پھر دعا فرمائی, اللہم حسن, اللہم حسن فرجا وغفر ذنبا, اے اللہ ان کی اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما. ان کی اصلاح ہو گئی. وہ فرماتے ہیں کہ بدکاری سے زیادہ بری چیز کوئی محسوس ہی نہ ہوئی اس کے بعد, وسوسہ بھی نہیں آیا. تو برائی کو اچھائی سے دھونا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں ہے کہ بدلہ لینے کا رواج ہے, یا غیبت شروع کر دی, یا تان و تشنی کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسا کیا, ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا, یہ تو تزکیے کی علامت نہیں ہوتی. دیکھیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا. ہاں یہ اس آیت میں آگے یہ بھی فرمایا, اگر تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھو دو گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اور اس دوسرے شخص کے ساتھ اگر دشمنی بھی ہوگی نا تمہاری اس کے ساتھ, تو وہ تمہارا پکا اور گہرا دوست بن جائے گا. لیکن آگے اور بطور تنبیہ کے فرمایا, وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اس مرتبے کو وہ پہنچتے ہیں جو صبر والے ہیں, اور اس مرتبے کو وہ پہنچتے ہیں جو بہت نصیبوں والے ہیں. الا ذو حظ عظیم, بہت عظیم نصیب ہے جن کا, بڑے عظیم ان کے نصیب ہیں, وہ اس مرتبے کو پہنچتے ہیں کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا, کنویں میں ڈال دیا, حسد اور جلن سب کچھ ہوا, اس کا سامنا کیا, لیکن جب بعد میں مل گئے, جمع ہو گئے, وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ, یہ الفاظ ہیں, وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. ارے یہ تو شیطان نے ہمارے درمیان بات ڈال دی تھی, اختلاف ڈال دیا تھا, ختم. اس کو سارا معاملہ شیطان پر ڈال کے اس کو ختم کر دیا. جو کچھ اپنے اوپر ظلم ہوا تھا سب کو گویا کے دھو دیا, بھائی یہ تو شیطان نے ہمارے درمیان وہ اختلاف ڈال دیا تھا, کوئی بات نہیں. لا تثریب علیکم الیوم, آج کے دن تم پر کوئی قصور نہیں, کوئی پرخاش نہیں تم سے. اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے, یہ تزکیہ کہلاتا ہے. اب ہم ذرا غور کریں کہ ہم کیا ہیں, کس مقام پر ہیں. ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت مرتبہ یہ واقعہ سنا کہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی ملازم پر خفا ہو گئے. وہ کہتا رہا حضرت جی معاف کر دو, میں نے آئندہ نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا تو پہلے بھی یہ غلطی کر چکا ہے, کتنی دفعہ تیری غلطی کو بھگتوں. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے چچا تھے, سگے چچا تھے وہ, اور سسر بھی تھے مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے, نکاح میں ان کی صاحبزادی بھی تھی مولانا الیاس صاحب کی, تو وہ برابر میں تشریف فرما تھے, چچا بھی تھے سگے. تو جب اس نے یہ کہا ملازم نے کہ حضرت جی معاف کر دیجئے, تو حضرت نے جب یہ فرمایا کہ میں کتنی دفعہ تیری غلطی بھگتوں, میں تو یہ تیری کئی دفعہ یہ غلطی بھگت چکا ہوں. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کان میں فرمایا کہ اتنی دفعہ بھگت لو جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اپنی غلطیاں بھگتوانی ہیں, یعنی جتنی غلطیاں اپنی قیامت کے دن تمہیں معاف کروانی ہیں اللہ تعالیٰ سے, اتنی مرتبہ یہاں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو. بس یہ الفاظ سنے اور سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, سارا غصہ جاتا رہا. فرمایا جا بھائی جا, تجھے معاف کیا. ایک ہم ہیں, ہمارا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین آدمی وہ ہے, بدترین آدمی جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے ختم ہو. جلدی غصہ بہت جلدی آ جائے, فوراً غصہ, فوق البھڑک جس کو کہتے ہیں, غصہ بہت جلدی آ جائے اور دیر سے جائے. اور بہترین آدمی وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ بہترین آدمی ہے جس کو غصہ بھی دیر سے آئے اور جلدی سے اس کا غصہ ٹھنڈا بھی ہو جائے, یہ بہترین آدمی ہے. اب ہم سوچیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں, کتنا ہمارا تزکیہ ہوا ہے, کتنے ہمارے دل صاف ہوئے, اور جن صحبتوں میں ہم بیٹھتے ہیں ان صحبتوں کا ہم پر کیا اثر ہوا, اللہ والوں کی یا ان کے غلاموں کی, کیا اثر ہوا ہمارے اوپر. جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے اس وقت تک, یہ اصلاح کا عام جز ہے, یہ بہت عام جز ہے اصلاح کا محاسبہ. ہم خالی یہ سمجھتے رہتے ہیں ہم تو اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں, بھائی محاسبہ بھی تو کرو کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے جو حاصل ہونا چاہیے وہ کتنا حاصل ہو رہا ہے, کتنا حاصل ہوا اور کتنا ہو رہا ہے, کتنی رفتار سے ہو رہا ہے, کتنی رفتار سے ہونا چاہیے, کیا کمی ہمارے اندر رہ گئی جو پوری ہو جانی چاہیے تھی اب تک اور وہ نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں, اپنا محاسبہ کرنا ہے. جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چار باتیں لکھی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ محاسبہ بھی کرو اپنا. اللہ سبحانہ کتنا وقت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو منٹ, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے قلوب کو کا تزکیہ فرما دیں, ہمارے قلوب کو صاف اور پاک فرما دیں اور رذائل سے پاک فرما دیں, فضائل سے مزین فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. مغرب کے وقت کی دعا پڑھ لیجئے, اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي. یہ مغرب سے پہلے یہ دعا پڑھنی سنت ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.